الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين شفيع المذنبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنب الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى وفي موضع اخر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى آمنت بالله صدق الله العظيم وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ابو بكر في الجنه وعمر في الجنه وعثمان في الجنه وعلي في الجنة والزبير في الجنة وطلحة في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن جراح في الجنة رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام بركاته ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله الصلاه والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كله بي فانصب إلى ذاته ما شئت من شرف فانصب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحب ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر عن علي وعن عثمان ذي الكرم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم عنده من نعمة وفضائل مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی رفیقان ملت، جماد الثانی کا یہ مقدس اور مبارک مہینہ اور اس کے بعد رجب المرجب کا مبارک مہینہ ہمارے سامنے ہے۔ اہل سنت و جماعت، ہمارے اکابر، ہمارے بزرگوں، ہمارے مشائخ، کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جمعۃ المبارک کا واعظ ہو یا اپنے آستانوں پر مریدین کو تلقین ہو، اس میں نصیحت کے اندر سب سے پہلے تبلیغ میں اس بات کو ہمارے مشائخ اور علماء ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، اولین ترجیح دیتے ہیں کہ یہ مہینہ کس عظیم ہستی کی عرس اور وصال کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے پہلے بھی گزشتہ درس قرآن میں عرض کیا، جس طرح قرآن کی ہر آیت کا ادب ضروری ہے، دین کے ہر فرض اور احکام کا ادب اور اس کی تعمیل ضروری ہے، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب، آپ کے خاندان اور جن جن اولیاء اور مشائخ اور علماء سے یہ قرآن اور یہ دین ہم تک پہنچائے، ان کا ذکر، ان سے محبت بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم نے اسی کو ذکر کیا تھا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور نماز میں ہم اسی بات کا ذکر، الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، اور أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کون ہے؟ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ تو صدیقین سے، نبیین سے، شہداء سے اور صالحین سے محبت ہوگی تو پھر ان کے احکام پر ہم عمل کر سکیں گے، ان کی تعلیم سے ہم عمل کر سکیں گے، کیونکہ اگر ان کی ذات سے محبت اور انسیت اور دل میں ان کا پیار نہ ہو اور صرف نمازوں کے پھیرے چل رہے ہوں، تسبیحوں کے پھیرے چل رہے ہوں، اور دل جو ہے وہ خاندان رسول اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء امت رسول کی محبت سے اگر خالی ہو، تو ایسی نمازیں، ایسے اذکار کو اللہ اپنی بارگاہ میں مقبول نہیں فرماتا۔ تو میرے دوستو، ان اذکار کے ساتھ ساتھ ان ہستیوں کا ذکر جو ہے وہ لازم ہے، دو طریقوں سے۔ ان کے ذکر کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ قرآن و سنت نے اپنے محبوبوں کی محبت کو ہم پر لازم قرار دیا ہے، اور محبت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہمارے دلوں میں ان کی عظمتیں جگہ نہ پکڑیں، اور ان کی عظمتیں ہمارے دلوں میں جب تک جگہ نہیں پکڑ سکتی جب تک کہ ان عظیم مقام، ان کی کرامات، ان کی عظمت، ان کے جاہو جلال جو اللہ رب العالمین نے انہیں عطا فرمایا ہے، اس کو جب تک ذکر نہ کیا جائے۔ کیونکہ انسان نفسیاتی طور پر ہر چیز کو قبول کرتا ہے، جس کو اپنے سے حسن میں، علم میں، مقام میں، تقوی میں، عزت میں اور فضیلت کے گوشوں میں اپنے سے زیادہ سمجھتا ہے، تو نفسیاتی طور پر خود اس کا دل اس جانب مائل ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، رقیق ہوتا ہے، اور اس دل کا نرم ہو جانا، مائل ہو جانا، اس جانب کھینچا چلا جانا، اسی کو محبت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب میرے دوستو، اسی مناسبت سے یہ جو مقدس مہینہ ہے جمادی الثانی، اس میں حضور خلیفہ بلا فصل، نائب مطلق ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، افضل البشر بعد الانبیاء، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کے وصال مبارک کا یہ جو مہینہ ہے، 22 جمادی الثانی اس کی تاریخ ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ رجب شریف شروع ہوگا، تو درس قرآن میں پھر ہم اس طرف چلیں گے کہ میرے آقا، میرے مولا، خواجہ خواجگان، خواجہ معین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ، 6 رجب آپ کا ہے، پھر اس سے تھوڑا اگر ہم آگے چلتے ہیں تو میرے آقا، میرے مولا سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کے وصال مبارکہ کا آتا ہے، اور اسی سے متعلق صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم آتا ہے، پھر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی تسلسل کے ساتھ پھر شعبان کی ابتدا کے اندر سراج الامہ سرکار امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ، ان ہستیوں کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ ترتیب کے ساتھ عنوان میں درس قرآن کے ذکر کو تسلسل سے رکھتے ہیں۔ اس مختصر سی تمہید کو ذکر کرنے کے بعد، وقت ہمارے پاس مختصر ہے، تو میں نے گزشتہ درس قرآن میں بھی آپ کی خدمت میں اہل سنت و جماعت کے جو نظریات اور عقائد، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ترتیب اور فضیلت اور عظمت اور خلافت کے حوالے سے جو ہے، وہ میں نے حضرات صوفیاء کرام رضوان اللہ اجمعین کی مبارک کتابوں سے اور علماء کاملین کی کتابوں سے تسلسل سے آپ کی خدمت میں ذکر کیا، تاکہ اہل سنت سنی ہونے کے حوالے سے، اور میں بھی سنی کی تعریف بھی کر دیتا ہوں، سنی ہونے کے حوالے سے ہمیں اپنے کسی سے مناظرے کے لیے، جھگڑے کے لیے نہیں، ہم جو نظریہ رکھتے ہیں اس سے متعلق ہمیں مکمل معلومات ہونی چاہیے کہ اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ سنیت کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو اس سے مراد کیا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے، اس پر میں نے بحث کی ہے، لیکن اس پر ایک ہی حوالہ پڑھ کر میں تھوڑا آگے کی طرف جانا چاہوں گا. ہمارے بزرگوں میں ایک عظیم بزرگ جو طریقت میں بھی اور راہ شریعت میں بھی امامت کا درجہ رکھتے ہیں اہل سنت میں، آیات من آیات اللہ، حضور سیدنا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ، وہ اپنی مبارک کتاب جو عقیدے کی کتاب ہے، جس کو انہوں نے اہل سنت کے عقیدے کو مرتب کیا، یوں تو ان کی کئی کتابیں ہیں، مشکات کی ان کی شرح اشعت الامات جو انہوں نے مشکات شریف کی شرح کی ہے، امت پہ جتنے بڑے بڑے اولیاء سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر آخر تک جتنے اولیاء آئے ہیں، اس پر ان اخیار، ان برگزیدہ شخصیات کے ذکر کو، اخبار کو، خبروں کو انہوں نے جمع کیا ہے. کتاب کا نام ہے اخبار الاخیار، اللہ کے اخیار اور نیک اور پاکیزہ بندوں کی خبروں پر، وہ بڑی مبارک کتاب اور اہل سنت میں مستند کتاب ہے. اسی طرح خاص انہوں نے اسلامی عقیدے پر ایک کتاب لکھی ہے کہ اسلامی عقیدہ توحید کے حوالے سے، رسالت کے حوالے سے، دیگر اور جو اہل سنت کے معاملات ہیں اس حوالے سے، سنی جو ہے وہ شیعہ کے مقابلے میں جو متمیز ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، تو وہ عقائد کیا ہے. اس میں آپ نے تکمیل الایمان، یہ مبارک کتاب ہے جس کا اردو ترجمہ مارکیٹ میں دستیاب بھی ہے، سنی علماء نے اس فارسی کا ترجمہ بھی کیا ہے، فارسی بھی مل جاتی ہے، اردو ترجمہ بھی مل جاتا ہے. اس میں آپ نے، آپ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اہل سنت کی تعریف کیا ہے، تو آپ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا سے سنی کی تعریف بیان کی، اور امام اعظم ابو حنیفہ فقہ میں ہمارے امام ہیں، اور یقیناً ان کے عقائد اور ان کے نظریات جو ہیں اس کے بھی ہم متبع ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ سن پیدا ہوئے کوفے میں، اور 150 ہجری میں آپ کا وصال بغداد شریف کے اندر ہوا، اور بغداد شریف میں آپ کا مزار مبارکہ ہے العازمیہ میں. امام اعظم نے اپنی ساری زندگی کوفے کے اندر گزاری ہے، اور کوفہ علم کا مرکز رہا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں 1500 صحابہ کو صرف کوفے بھیجا تھا، اور اس میں اکثریت بدری صحابہ کی تھی، اور صحابہ میں ایک عظیم ہستی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو قاضی القضاء چیف جسٹس تھے کوفے کے، اور ان کا بہت بڑا مقام تھا. اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا مقام حدیث میں، فقہ میں بہت بلند تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی چہیتے صحابی، سرکار کے پیچھے پہلی صف اور قریب میں نماز پڑھنے والے صحابی، اور فقہا اور علمی معلومات اور قرآت تجوید فقہ کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بہت بڑا مقام ہے. اور آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے حضور سے بڑا علم حاصل کیا، تو وہ ہاتھ جوڑ کر کہتے تھے میں نے کہا علم حاصل کیا، میرا کام تو یہ تھا صرف حضور کا بستر بچھانا، حضور کے لیے برتن میں وضو کے لیے پانی پیش کرنا. اور سرکار اگر کہیں تشریف لے جائیں اور اپنے پاپوش مبارک یعنی اپنے جوتوں کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نالین کو باہر نکالیں، تو حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ کام تھا کہ وہ نالین کو اٹھا کر اس خاک سمیت اپنے آستین میں داخل کرتے ہیں. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب ہندو پر تشریف فرما ہوتے تو بخاری کے نام الصلاۃ میں اس طرح ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے ہیں تاکہ یہ دونوں نالین جو ہے وہ آپ کے سینے کے بالکل برابر میں آ جائے. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا مقام تھا، ان کا لقب تھا صاحب وصال، بستر بچھانے والا، حضور کا بستر ان کے پاس ہمیشہ ہوتا تھا، سرکار کے کھانے کے برتن ان کے پاس ہوتے تھے، پینے کا پیالہ جو ہے وہ ان کے پاس ہوتا تھا، سرکار کے چمڑے کا بستر ان کے پاس ہوتا تھا، کسی اور صحابی کو اجازت نہیں تھی. تو یہ سرکار کے صحابی تھے، اور یہ کہتے بس خدمت کرتے کرتے اللہ نے یہ بتا دیا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو حضرت فاروق اعظم نے وہاں بھیجا تھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری ان کے نائب تھے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کوفے کی سرزمین ایک بڑی مضبوط سرزمین، کیونکہ آپ سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اور میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم یہاں پر اہل سنت کی مسجد ہے، تو اہل سنت کے نظریے جو ہمارے ہیں یہ مناظرے مباحثے مار دھاڑ اس کے لیے نہیں ہوتے. اب سنیے آپ اس بات کو، کوفے کی اہمیت کو آپ نے سمجھ لیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کوفے میں تھے، امام اعظم کوفے میں پیدا ہوئے، کوفہ علم کا مرکز ہے. لیکن شیعہ حضرات کا ایک دعویٰ ہے، شیعہ حضرات کا یہ دعویٰ ہے کہ نہیں کوفہ ہمارا ہے. شیعہ حضرات کے ایک بہت بڑے مجتہد اور عالم، ان کے مسلک و مذہب کے قاضی نور اللہ شوستری، وہ اوپر کے ہیں اور یعنی مغلیہ خاندان کے اندر ان کا گزر ہوا ہے، قاضی نور اللہ شوستری، ان کی مضبوط کتاب ہے مجالس المومنین، اس میں وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ کوفہ جو ہے وہ علمی اعتبار سے اور سکونیت کے اعتبار سے ہم اہل تشیع کا مرکز ہے. وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اہل تشیع اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں کوفی ہوں، تو اس کو شناختی کارڈ یا کوئی آئیڈینٹیفائی کرانے کی ضرورت نہیں کہ بھائی میں میرا باپ نہ پیدا ہوا یہ نہیں. اگر وہ شیعہ ہے اور شیعہ یہ اگر کہہ دے کہ میں کوفی ہوں تو اس پر کوئی دلیل نہیں مانی جائے. لیکن اگر کوئی سنی یہ کہے کہ میں کوفی ہوں تو اس سے اس کا شناختی کارڈ پوچھا جائے میرا باپ نہ پیدا ہوا. یعنی اس حق پر جا کر شیعہ دعویٰ کرتے ہیں. جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس تاریخی پہلو کو, جو حوالہ آگے آ رہا ہے اس کو ڈائریکٹ پڑھ دوں گا تو اس کی اہمیت نہیں رہے گی, اس لیے میں تھوڑا سا اس کا تاریخی تسلسل آپ کو بتا رہا ہوں. تو شیعہ حضرات اتنے اوپر جا کر دعویٰ کرتے ہیں کہ کوفے میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ ہمارا ہوگا, اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہوئے یہاں تک لکھتے ہیں کہ کوفہ جیسے ماں کی کوک اور رحم ہوتا ہے, اس طرح شیعہ کے لیے ماں کی رحم کا درجہ رکھتا ہے کہ وہاں سے جو پیدا ہوگا وہ شیعہ ہوگا. پھر امام اعظم پر اٹیک کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی غیر شیعہ اپنے آپ کو کوفی کہے, جیسے سرکار امام اعظم اپنے آپ کے نام کے آگے کوفی لکھتے ہیں کہ النعمان بن ثابت الکوفی, کیونکہ آپ کوفے میں رہے, آپ کے دادا مولائے کائنات کے عاشق تھے اس لیے آپ ہجرت کر کے کوفہ آ گئے تھے, اور حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے امام اعظم کے والد صاحب کو اپنی گود میں اٹھا کر دعائیں دی تھی, تو اب امام اعظم پر اعتراض کرتے وہ یہ جملہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غیر شیعہ ہو اور وہ اپنے آپ کو کوفی کہے تو وہ گویا کہ دلیل پیش کرے, یہ وہ دعویٰ کرتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی اکثریت کوفے کے اندر علیہ تشیعوں کی ہو اور کتنا مضبوط سیٹ اپ ہو. اب اس ماحول میں امام اعظم سے کسی نے پوچھا سنی کون, تو یہ سمجھنے والی بات ہے, اور ایک مضبوط ایک مثال ہے اس تاریخی تناظر کے اندر جو ہم سمجھ سکتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پہلے تو جائزہ لیا اپنے علاقے کا کہ اس ایک فتویٰ میرے پاس آیا ہے, سوال آیا ہے کہ سنی کس کو کہا جائے گا اور سنی کن عقائد کو ماننے والوں کو کہتے ہیں. تو امام اعظم نے اپنے پورے گرد و نواح کے کوفے کا جائزہ لیا کہ یہاں پر کیا کیا باتیں اہل سنت کے خلاف ہیں, تاکہ جو خلاف ہے اور جو باتیں خلاف ہو رہی ہیں وہ سنیت نہیں ہے اور جو مثبت ہے وہ سنیت ہے. تو آپ نے ان ساری باتوں کو تین موضوع میں جمع کیا, تین سبجیکٹ میں جمع کر دیا. فرمایا تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ سنی ہوگا, تین چیزیں جس میں ہوں گی وہ سنی ہوگا. شیعہ حضرات سے کوفے میں جہاں پر امام اعظم و حنیفہ کا اختلاف عقیدے میں تھا, وہاں پر ایک فروع کے مسئلے میں بھی تھا. کیا ہم اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ اگر وضو کرنے کے لیے حوض ہو اور وہ چاروں طرف سے دس ہاتھ ہو, دہ دردہ ہو, تو وہ بہتے پانی کے حکم میں ہے. جیسا اکثر آپ نے ہماری کراچی کی جامع میمن مسجد میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا حوض ہے, یہ دہ دردہ اگر ہے تو یہ بہنے کے حکم میں ہے, اور اس میں اگر کسی نے ہاتھ ڈال دیا تو پانی مستعمل نہیں ہوگا اور سب لوگ بدستور گویا کہ وضو کرتے رہیں گے, کیونکہ یہ دریا کے حکم میں بہنے کے حکم ہے. شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اگر کسی نے حوض کے اندر پانی داخل کر دیا تو دہ دردہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے, پانی ناپاک ہو جائے گا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پہلے یہ فتویٰ دیا تھا کہ سنی وہ ہے جو حوض کے پانی سے وضو کو جائز کرے, حالانکہ حوض کے پانی کا تعلق کوئی عقیدے سے تو نہیں, لیکن ایک شناخت اہل سنت کی تھی, ایک علامات اہل سنت کی تھی. ٹھیک ہے, تو اب امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ نے تین چیزیں سنیت کی علامت میں کوفے میں بیان کیا ہے, جو سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے آپ سن لیجیے. آپ سے جب پوچھا گیا سنی کون, تو آپ نے تین چیزیں بیان کی کوفے کے اس ماحول میں, اور یہ سرکار امام اعظم بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ تفضیل الشیخین و محبت الختنین و مسح علی الخفین. سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے موزے کے اوپر مسا فرمایا ہے. یہ جو عام ہم ساکس پہنتے ہیں کاٹن وغیرہ کے, یہ مراد نہیں ہے. جو لیدر کا ساکس ہوتا ہے جو سردیوں میں پہنا جاتا ہے, اس کے نال بھی ہوتے ہیں, اس کو جب پہن لیا جاتا ہے اور وہ سخت بھی ہوتا ہے جس سے زمین پہ بندہ پیدل بھی چل سکتا ہے, اگر بندہ اس کے اوپر مسا کرے تو تین دن تین رات مقیم کے لیے, ایک دن ایک رات مسافر کے لیے, یعنی اب بندہ سارے آزاد ہونے کے بعد صرف اس کو آگے سے مسا کر لے. شیعہ حضرات جو ہے کہ اس بات کے قائل نہیں ہے اور اس کو منع کرتے ہیں. تو امام اعظم نے فروع کے اندر مسائل کے اندر دو چیزوں کو سنی قرار دیا, فرمایا جو حوض پر وضو کو جائز کہے اور جو موزوں پر مسح کو جائز کہے. اب اس تناظر میں آپ سنیے, فرمایا کہ حضور سنی کون ہے, تو فرمایا تفضیل الشیخین و محبت الختنین و مسح علی الخفین. امام اعظم فرماتے ہیں کہ سنی وہ ہے کہ تفضیل الشیخین وہ تمام صحابہ میں دو کو سب سے زیادہ فضیلت دیتا ہو. سنی وہ فرمایا تفضیل الشیخین جو دو کو تمام صحابہ پر فضیلت دیتا ہو, ان دو پر اگر کسی کو فضیلت دے گا تو وہ بدعتی سنی نہیں ہے. فرمایا تفضیل الشیخین, وہ تمام صحابہ میں دو کو سب سے بڑا, بڑا نہیں تفضیل, مکمل فضیلت بزرگی میں, ولایت میں, علم میں, ہر چیز میں ان کو فضیلت دیتا ہو. فرمایا کون؟ فرمایا سیدنا صدیق اکبر اور سرکار فاروق اعظم. فرمایا تفضیل الشیخین, جو ان دو عظیم ہستیوں کو تمام صحابہ پر فضیلت دیتا ہو, لفظ فضیلت کو پھر سن لیجیے آپ, فضیلت دیتا ہو, بزرگی دیتا ہو, اور محبت الختمین, اور دونوں دامادوں سے جو بات کے ہیں سیدنا عثمان غنی مولا کائنات, ان سے محبت کرتا ہو. وہ مسح علی الخفین, اور موزے پر مسے کو جائز سمجھتا ہو. فرمایا یہ تین چیزیں جو قبول کرے گا, سرکار امام اعظم نے کوفے کے اندر اس ماحول کے اندر اہل سنت کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ وہ سنی ہے. اب اس میں یہ جملہ تو ایک ہی ہے لیکن ایک گھنٹوں تشریح طلب ہے کہ اس کے اندر اتنی باتیں سرکار امام اعظم نے بیان کر دی ہے. میں اس میں چند باتیں آپ کو, کیونکہ سیدنا صدیق اکبر کے حالات آپ سب جانتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں, محبت ہے. آپ کا ہر خطیب ممبر پر کھڑے ہو کر یہ جملہ کہتا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء, انبیاء کے بعد سب سے افضل. تو اس افضلیت سے کیا مراد ہے؟ وہ خوارش کا تھا اور ایک جو ہے وہ رافضیوں کا تھا, اور سنی وہ ہے جو توازن پر, مڈل پر ہے, کہ نہ خروج کی طرف ہے نہ ربز کی طرف ہے, درمیانی راہ اہل سنت کی, جو توازن کی راہ ہے. خارجی کون تھا؟ خارجی وہ تھا جو دامادوں سے محبت نہیں کرتا تھا, سیدنا عثمان غنی پر الزام لگاتا تھا, حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو معاذ اللہ کافر اور باغی کہتا تھا, معاذ اللہ, علیہ عزباللہ, علیہ عزباللہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور جو روافض تھے وہ شروع کے جو دو بزرگ ہیں, خارجی وہ تھا جو بعد کے دو جو بزرگ ہیں عثمان غنی اور مولا علی, ان سے نفرت کرنے کو دین سمجھتا تھا, معاذ اللہ. اور رافضی جو تھا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کی نفرت کو دین سمجھتا تھا. تو امام اعظم نے سنی بتایا, فرمایا جو چاروں کو ماننے والا. اس لیے چار یار کا ایک نعرہ بھی لگایا جاتا ہے, نعرے حیدری کے ساتھ ایک نعرہ مزید متحقق کرنے کے لیے, مسلم کرنے کے لیے, اہل سنت کی علامت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ نعرے خلافت کہا جاتا ہے, یہ حق چار یار. تو سنی وہ ہے نہ خارجی ہے اور نہ رافضی ہے. تو وہ رافضی یہ کہتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی کوئی فضیلت نہیں, اور شیخین سے, ختنین سے کوئی محبت. ختن داماد کو کہتے ہیں عربی میں, ختن. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عثمان اور حضرت علی جو ہیں یہ حضور کے داماد ہیں, ختن. تو اس لیے امام اعظم نے تعریف کی ہے کہ تفضیل الشیخین, کہ حضرت ابوبکر کو سب پر فضیلت دینے والا ہو, اور محبت الختنین, اور حضور کے دونوں دامادوں سے دل سے پیار کرنے والا ہو. وہ مسح علی الخفین, اور مسا موزوں پر مسے کو جائز کرنے والا ہو, کہنے والا ہو. یہی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا کہ امام اعظم نے سنی کی تعریف فرمائی. تو یہاں سے ہمارا کرائیٹیریا اور بالکل ایک ضابطہ تیار ہو جاتا ہے کہ اب اس اینٹ کے اوپر اہل سنت کی عمارت کھڑی ہو. اب اس بنیاد کو کوئی ہلا دے تو چاہے وہ وہاں اوپر کچھ بھی کرتا رہے اس کو سنی نہیں کہا جائے, وہ بدعتی ہے. جیسے معتزلہ, معتزلہ تفضیل کے قائل نہیں تھے, ان کو بدعتی اس لیے اکثر 99% معتزلہ شیعہ ہو گئے. اور اس لیے اہل سنت نے یہ بات یہاں پر کیا ہے, میں ایک بہت باریک بات یہاں پر عرض کر دوں, اہل سنت و جماعت جب افضلیت کی بات کرتے ہیں تو افضلیت سے مراد صرف خلافت نہیں ہے, کیونکہ وہ تو تاریخی حقیقت ہے, اس کا انکار تو شیعہ بھی نہیں کر سکتا, وہ تو دنیا دیکھ رہی ہے, کتابوں میں ہے, یہ تو تاریخ, یہ تو بالکل ہسٹری کی بات ہے کہ جناب حضرت ابوبکر پہلے خلیفہ رہے. لیکن جب امام خطبے کے اندر باواز بلند یہ جملہ کہتا ہے افضل البشر, تو اس افضلیت سے مراد اصلاً یہ خلافت نہیں ہے, یہ تو تاریخ حق ہے. اصلاً مراد یہ ہے کہ مرتبہ ولایت میں, مرتبہ تقویٰ میں, مرتبہ علم کے اندر سب سے بزرگ شخصیت حضرت سیدنا صدیق اکبر. تو یہ جو افضلیت کا نعرہ لگایا جاتا ہے, یہ افضلیت علی الکلی, علی الاطلاق لگایا جاتا ہے, کثرت ثواب کے حوالے سے لگایا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے. اور میں نے یہاں پر گزشتہ درس میں مختصر سی ایک بات مزید عرض کر دوں, حضرت مولا کائنات کے خطبہ پڑھا تھا اور عبداللہ بن سبا کی تاریخ میں نے آپ کو بتائی تھی, کیونکہ یہ خشت اول ہے, اس کو اگر ہٹائیں گے تو حضور کے دین کا کئی صورتوں میں کذب لازم آتا ہے. اور سارا جو نظم ہے دین کا, جیسے تسبیح کا ایک نظم ہوتا ہے, اگر ایک دانے کو اگر آپ ہٹائیں گے تو سب بے ڈنگا ہو جاتا ہے. تو اگر 33 یا 36 یا 99 دانے کی تسبیح ہے تو اس کی سیٹنگ ایک اعتبار سے ہوتی, ایک کو نکالیں گے تو سب جھول آ جاتا ہے. تو یہ جو بلا تشبیہ یوں سمجھیے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم کی جو افضلیت ہے, یہ خام خواہ کا بیکار عقیدہ نہیں ہے, یہ اتنا ضروری عقیدہ ہے جس کے انکار کرنے والوں کو اگر خلافت کا انکار کرے گا تو علماء نے فرما کافر ہو جائے گا. اور ان کی افضلیت کے مسئلے پر یہ افضلیت بھی قطعی ہے, حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت جو ہے یہ ضمنی نہیں ہے کہ اس پر ہم یہ کہیں کہ یہ کیا موضوع لے کر آپ بیٹھ گئے, یہ بھی قطعی ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے, سرکار امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے, حضرت قبلہ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقبیل الایمان میں تمام بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک ضمنی نہیں, قطعی ہے. اور قطعی بئی معنی کہ اجماع سکوتی ہے, اس کے انکار کرنے اور بغض رکھنے والوں کو ہمارے علماء نے کافر تک کہا ہے اور اس کی تکفیر کی ہے. امام اعظم حنیفہ, حضرت امام مالک اس کے قتل کے قائل ہیں, یہ سارے فتاوی ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اتنا سخت حکم اس کے منکر پر لگایا گیا ہے تو اس کی خود اہمیت کتنی بنیادی ہے اس حوالے سے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک خطبہ جو ہماری اور شیعوں کی دونوں کی کتابوں کے اندر درج ہے, اور یہ تقریباً 80 سندوں سے آیا ہے, 80 سندیں اس کی, کہ حضرت مولا نے خود ممبر پر اشارہ فرمایا کہ لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدت حد المفتری, اگر میں علی رضی اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو دیکھوں کہ جو مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دیتا ہو, الا جلدت حد المفتری, تو میں اسے قذف کے معنی, کیونکہ مجھ پر تہمت لگا رہا ہے, اس اعتبار سے میں اسے 80 کوڑے ماروں گا. اور میں نے پہلے عرض کیا کہ شراب کی سزا, جوئے کی سزا, چوری کی سزا, اس میں کوڑوں کی الگ مقدار ہے, لیکن قذف میں سب سے زیادہ کوڑے لگائے جاتے ہیں, 80 کوڑے. اور وہ 80 کوڑے جو لگتے ہیں وہ صرف حد میں لگتے ہیں, اور حد وہ ہوتی ہے جو قطعی ہوتی ہے, کیونکہ تعزیر زندی ہوتی ہے. تو سرکار مولا کائنات نے یہ جملے فرمائے کہ میں اسے 80 کوڑے لگاؤں گا, مفتری قذف کی سزا لگاؤں گا. تو اس سے علماء نے فرمایا کہ حضرت علی کا بھی یہ نظریہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت جو ہے وہ قطعی ہے, اس کا خروج کرنے والا اہل سنت نہیں ہو سکتا. اسی طرح اس کو سادے انداز میں اگر آپ سمجھے کہ اب تک جو علمی بحث, اس کا کیا مطلب ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی صحابی کو اگر فضیلت دی جائے اور یہ کہا جائے کہ ان کی فضیلت حضرت ابو بکر کے اوپر ہے تو وہ سنی نہیں ہے, وہ سنی بولیے وہ بدعتی ہے. ہمارے علماء نے اس کی تشریح کی. ایک مسئلہ اور ہے جو میں یہاں پر باریکی طور پر, یہ خلط ملط ہو جاتا ہے اس لیے بدزنی یہاں پر پھیلتی ہے. اب اگر حضرت ابو بکر صدیق پر کسی کی فضیلت کا اگر بندہ قائل ہو جائے نا, تو اس کو شیعہ بننے میں 5 منٹ بھی نہیں لگتے پھر, کیونکہ اس افضلیت میں ہی تو اہل سنت کو باقی رکھا ہے, کیونکہ پہلا خلیفہ تو شیعہ بھی مان رہا ہے کہ ٹھیک ہے جناب ہے, لیکن وہ کہتا افضل نہیں ہے, کیونکہ افضلیت یہ پہلا پردہ ہے. اگر یہ دیوار گری تو 5 منٹ بھی نہیں لگتے بندے کو شیعہ بننے میں. تو اس لیے اس عقیدے پر اہل سنت کے علماء نے جو دلائل فراہم کیے, زبردستی نہیں, یہ عقیدہ تھا, یہ صحیح بات تھی, ایک واضح بات تھی. اس لیے جب امام ممبر پر کھڑے ہو کر افضلیت کی بات کرتا ہے تو اس سے مراد خلاف, اس سے مراد ان کا اپنی ذاتی وجاہت ہوتی ہے جو دربار مصطفیٰ اور اللہ کی بارگاہ سے آپ کو نصیب ہوا ہے. کیوں؟ ابو بکر خلیفہ بعد میں بنے ہیں, افضل پہلے ہیں, یہ ہمیشہ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. حضرت ابو بکر صدیق افضل پہلے ہیں, خلیفہ بعد میں بنے ہیں, کیونکہ رسول اللہ کے دور سے آپ کی افضلیت ثابت تھی, مصلی عطا فرما کر سرکار دو عالم نے آپ کو افضلیت عطا فرمائی, صدیق اکبر کا لقب دے کر آپ کو افضلیت عطا فرمائی, انفاق فی سبیل اللہ کے اندر حضرت ابو بکر کو افضلیت عطا فرمائی. اور بخاری کی حدیث ہے کہ جب سعد بن عبادہ کے چبوترے پر سرکار کے وصال کے بعد خلافت کی بیعت ہوئی تھی, اس میں جب انصار کیونکہ مجتہد صحابہ تھے, ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ خلافت کا کرائٹیریا اور خلافت کا جو اصول حضور نے بنایا وہ کیا ہے, تو انہوں نے اپنے اجتہاد سے بنایا تھا کہ ایک خلیفہ ہم میں سے ہوگا, ایک آپ میں سے ہوگا, اور دونوں نظام چلائیں گے. تو بخاری شریف اور تمام کتابوں کے اندر موجود ہے. فاروق اعظم کو جب بات پہنچی تو آپ روانہ ہوئے, اور آپ نے انصار کے بھرے مجمع کے اندر تمام صحابہ موجود تھے جس میں اجماع ہوا, آپ نے فرمایا علمونا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر ابا بکر ان یصلی بالناس. فرمایا تم خلافت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو, ایک تو خلیفہ جو ہوگا وہ انصاری ہو ہی نہیں سکتا, وہ تو ہوگا قریش میں سے, اور قریش وہ ہے جو حضور کا خاندان ہے, جس قبیلے سے حضور تشریف لائے. اب یہ جب متعین ہو گیا کہ الائمت من القریش, جو حضور کی حدیث ہے کہ الناس تبعهم من القریش, لوگوں کو بنایا اس لیے گیا ہے کہ وہ قریش کے نیچے رہے, اور قریشی جو ہے جن خاندان سے حضور تشریف لائے ہیں, مصلی امامت و خلافت اللہ ہمیشہ ان کو عطا فرماتا ہے. اس پر میرے امام نے جب ہندوستان کے اندر تاریخ تحریک خلافت چلی تھی, اس وقت سارے اوپر نیچے دائیں بائیں دیوبند ندوہ فلانا سب باغے باغے پھر رہے تھے, بھائی تحریک خلافت تحریک خلافت. اس وقت میرے امام نے فرمایا تھا کہ ایرا غیرا کوئی خلیفہ نہیں بنے گا, اگر تحریک خلافت ہے تو پھر خلیفہ وہی ہوگا جو قبیلہ قریش سے ہوگا. اور آپ کا پورا ایک رسالہ ہے دوام العیش الائمۃ من القریش, اس سے ملتا جلتا نام ہے کہ ہمیشہ کا شریعت کا یہ قاعدہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو باقی رکھنے کے لیے اور آپ کے ذکر کی بلندی کے لیے اللہ نے یہ قاعدہ اپنے محبوب کی زبان سے بیان کر دیا کہ محبوب عام صلاحیت تو ہے لیکن تیری عزت کی بقا کے لیے ہم قرآن کو بھی عربی میں رکھیں گے, نماز کو بھی عربی میں رکھیں گے, خلافت کو بھی قریش میں رکھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے تیرا تعلق ہے. یہ نہیں کہ گجراتی بولنے والا گجراتی میں نماز پڑھ لے, اردو بولنے والا اردو میں نماز پڑھ لے, پشتو بولنے والا پشتو میں نماز پڑھ لے, کیونکہ نماز تو دعا ہے, مناجات ہے, اپنی زبان میں کرنی چاہیے. بات لاجیکل سمجھ میں آتی ہے کہ اپنی زبان میں ہونی چاہیے, لیکن اس کو عربی میں اس لیے رکھا گیا کیونکہ مصطفیٰ کی زبان عربی تھی, قرآن کو عربی میں اس لیے رکھا گیا کہ حضور کی زبان عربی تھی, اور دین کے نظم کو برقرار رکھنے کے لیے خلافت کی کرسی قریش کے پاس اس لیے رکھی گئی کہ سرکار قریشی تھے. تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ کیا تمہیں اس بات کا پتا نہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلی کس کو عطا فرمایا؟ کہا حضرت ابوبکر صدیق کو. تو اب حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں فَأَيُّكُمْ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَن يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ. اب بتاؤ تم میں کون ہے جو اتنا بزرگ بنے جو ابو بکر سے مقدم ہو جائے؟ تو پھر قالو, تمام صحابہ کا مجمع جو تھا انصار المہاجرین, انہوں نے کہا نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر, ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ابو بکر سے ہم مقدم ہو جائے. دیکھیں اس پر حضرت ابو بکر کی فضیلت ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ حضرت نبی پاک نے حضرت ابو بکر کو تم پر فضیلت نہیں دی, مصلی نہیں عطا فرمایا؟ سب نے کہا جی عطا فرمایا. فرما اب تم کیا ابو بکر سے بڑھنا چاہو گے؟ سب نے کہا کہ نہیں. تو یہ فضیلت تھی, اس پر سب جمع ہوئے. اس کے بعد فاروق اعظم نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر پہلی بیعت کی. تو فضیلت اور خلافت میں پہلے ہونے کو اولیت کہا جاتا ہے, اور ان تمام بزرگیوں کثرت کے ثواب میں اعلیٰ ہونے کو افضلیت کہا جاتا ہے. سنی ہونے کی حیثیت اس کو سمجھیے, آپ کو کوئی ٹنگڑی دے کر گرانے کے لیے سب سے پہلے یہی بحث کرتا ہے اور خلافت میں نقطہ چینی کرتا ہے. تو خلافت بعد ہے, ابو بکر کی بزرگی پہلے ہے. اس کو آپ ذرا سمجھ لیجئے. اب میں یہاں پر اپنی گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ حضرات اہل بیت سے ایک مبارک سند ہم تک پہنچی, سوائق کے اندر بھی ہے, دار قطری کے اندر بھی ہے. سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنے مبارک والد گرامی سرکار امام باقر سے سنا ہے, اور سرکار امام باقر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مبارک والد گرامی سرکار امام زین العابدین سے سنا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے مبارک والد گرامی سیدنا حسین سے سنا. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے بڑے بھائی سیدنا امام حسن سے سنا. اور وہ کہتے ہیں میں نے اپنے مبارک والد گرامی سرکار مولا مرتضیٰ سے سنا, اور مولا مرتضیٰ کہتے ہیں کہ اس مجمع میں میں خود موجود تھا. سرکار تشریف لے جا رہے ہیں, یہ سرکار یہ حضرات اہل بیت کی سند ہے, سلسلۃ الذہب, جس کی بزرگی کو کتنا بیان کیا جائے. سبحان اللہ, جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے خود وہ اس کی ٹھنڈک کو محسوس کرتا ہے. تو یہ سلسلۃ الذہب ہے جس سے یہ بات آئی ہے. سرکار تشریف لے جا رہے ہیں کہیں پر, تو بظاہر چلتے وقت سرکار آگے ہوتے تھے اور چند صحابہ حضور کے ساتھ. حضرت ابو الدرداء کے دل میں یہ بات آئی کہ تھوڑا سا میں کراس کر کے آگے جاؤں اور مڑ کر پھر میں یہ منظر دیکھوں کہ کس طرح یہ سب تشریف لا رہے ہیں. تو حضرت ابو الدرداء نے سب چیری, اور چیر کر جیسی آگے نکلے تو ان کی پشت جو تھی پیٹ وہ حضرت ابو بکر کے چہرے کے سامنے آئی. یعنی اب حضرت ابو بکر کا وجود جو ہے وہ حضرت ابو الدرداء کی پیٹ کے پیچھے ہے. قرآن کو پیٹ نہیں کرتے آپ, مشائخ کو پیٹ نہیں کرتے آپ, علماء کو پیٹ نہیں کرتے. تو یہ بدعت شدت نہیں ہے, اس کے لیے عشق ہونا چاہیے. داڑھی بھی ضروری ہے لیکن عشق بھی اس کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو اب ذرا سمجھیے اس کو. تو حضرت ابو الدرداء نے جب سب کو کراس کر کے آگے نکلے اور سیدنا ابو بکر کو ان کی پیٹ ہوئی تو سرکار نے انگشت مبارک کو اشارہ کر کے فرمایا ابو الدرداء ابو بکر کے آگے سے ہٹ جاؤ, ابو الدرداء ابو بکر کے آگے سے ہٹ جاؤ. تمہیں نہیں پتا کہ انبیاء کے بعد یہ سورج ابو بکر کے علاوہ کسی کے اوپر طلوع نہیں ہوا جو فضیلت والا ہو؟ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وردہ انہ کا مرتبہ اور مقام ہے, جس کا اعتراف تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا ہے. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے مختصراً عرض کی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آٹھویں پشت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب پاک، کیونکہ قریشی ہیں تو آپ کے ساتھ جڑتے ہیں، وہ اس طرح کے سرکار کے والد گرامی کا نام عبداللہ، کہیے رضی اللہ تعالیٰ، ان کے والد گرامی سیدنا عبد المطلب، ان کے والد گرامی سیدنا ہاشم، ان کے والد گرامی حضور سیدنا عبد مناف، ان کے والد گرامی حضور سیدنا قصی، ان کے والد سیدنا کلاب، اور ان کے والد گرامی حضور سیدنا مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. حضرت مرہ جو ہیں یہ حضور کے آٹھویں دادا ہیں، ان کے تین بیٹے بڑے مشہور ہیں، ایک سیدنا کلاب، ایک تیم، ایک عدی. کلاب جو ہیں یہ سرکار کے جد اعلیٰ ہیں، یعنی حضرت مرہ کے جو بیٹے ہیں کلاب، ان سے حضور کا سلسلہ چلا، اور حضرت کلاب سے حضور کا سلسلہ چلا، تیم جو ہیں ان سے سیدنا صدیق اکبر کا سلسلہ چلا، اور ان کے تیسرے بیٹے جو عدی ہیں ان سے فاروق اعظم کا سلسلہ. پانچویں پشت کے اندر عبد مناف ہیں، عبد مناف کے دو بیٹے بڑے مشہور ہیں، یوں دیکھ لیجئے، ایک ہاشم، ایک عبد الشمس. عبد الشمس سے حضرت عثمان غنی چلے، اور حسین ہاشم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلے، اور مولا مرتضیٰ جو ہیں ان کا سلسلہ سیدنا عبد المطلب سے جا کر جڑتا ہے. اس لیے کہ حضرت عبد المطلب کے 12 سے زیادہ بیٹے ہیں، اس میں ایک ابو طالب ہے اور ایک سیدنا عبداللہ ہے. سیدنا عبداللہ سے جو ہے وہ سرکار کا سلسلہ چلتا ہے، اور جناب ابو طالب سے جو ہے وہ سیدنا علی کا سلسلہ چلتا ہے. تو یہ چار یار سیدنا علی ایک پشت سے جڑتے ہیں، اس پانچویں پشت میں جڑتے ہیں، اور سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا صدیق اکبر یہ آٹھویں پشت میں حضرت مرہ بن کعب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. تو یہ مبارک چیزیں ہیں جو سنی ہونے کے حوالے سے، یہ چیدہ بظاہر چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن عقیدوں کو مضبوط رکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو اسی پہلی اینٹ سے جوڑنے کے لیے یہ مضبوط چیزیں ہیں. اللہ رب العالمین جل وعلا صحابہ کرام اور حضرات اہل بیت عظام کی محبت میں ہمیں کامل رکھے. یہ مختصر سا وقت ہوتا ہے، اس لیے ہم نے چند تشریحات آپ کے سامنے پیش کی ہے. 1 مئی کو باضابطہ اس پر ایک تفصیلی نشست ہم نے رکھی ہے ہمارے اسی باپورا ہاؤس کے اندر جو سالانہ پروگرام ہوتا ہے. جو سننے کے شوقین ہوں ان موضوع کو تو آپ تشریف لائیے، تو انشاءاللہ العزیز وہاں پر تفصیلی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے نظریات کو درس و تدریس کے انداز میں ذکر کیا جائے گا. اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، ان کی تعلیمات کا متبع رکھے، ان کی فرمان کا متبع رکھے، ان کے نظریات کا متبع رکھے، اور ان کے در و بام سے اللہ رب العالمین ہمیں اور ہماری نسلوں کو قلبی ارادت اور محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی وہ راستہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم. اللہ رب العالمین اسی پر ہمیں کامل گامزن، اسی پر خاتمہ، اور انہی کی قدوم میمونت پر اللہ ہمارا حشر فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.